آگے دیکھیے بھائی، امرت یدا ہا فت لشذرن و اجنحت لہا عزدا ہا فی سقیف مسندی جنوح دفاق عندل ثم افرعت لہا کتفاہا فی معالم مصحدی کأن علوب النسع فی دعیاتها موارد من خلقاء فی ظہر قرددی۔ طرفت ابن العبد کا معلقہ چل رہا ہے، وہ اپنی اونٹنی کی تعریف کر رہا ہے، اس کی مختلف صفات ذکر کر رہا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے امرت یداها فتل شزر و اجنحت لها عزداها فی سقیف مسندی۔ امر یمر امرار کا معنی ہے بل دینا بھائی، دھاگے وغیرہ یا رسی کو بل دینا، اس کو بٹنا، اس کو مضبوط بنانا۔ آپ جانتے ہیں دھاگے کو بل زیادہ دیے جائیں گے وہ مضبوط زیادہ ہوگا، اور بل تھوڑے ہوں گے تو کم مضبوط ہوگا۔ تو امرہ کا کیا معنی ہے؟ دھاگے وغیرہ کو بل دینا، اس کو مضبوط بنانا۔ یداہا، یہ اصل میں تثنیہ ہے، یدانی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ اس کے جو دو ہاتھ ہیں مراد کیا ہیں؟ اگلے دو پاؤں۔ میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ حیوانات کے اندر اگلے دو پاؤں جو ہیں ان کو ید کہا جاتا ہے، اور پچھلے پاؤں کو، پچھلے دونوں پاؤں کو رجل بھائی۔ فتل شذرن، فتلا یفتل فتلن کا معنی بھی بل دینا اور بٹنا ہے بھائی، رسی کو دھاگے کو بل دینا۔ شذرن، شذرن کہتے ہیں ناہموار دھاگے کو بھائی، ناہموار دھاگا جو ہو۔ وہ اجنحت، جناح یجنح کے معنی ہے جھکنا اور مائل ہونا۔ جناح یجنح کا کیا معنی؟ جھکنا اور مائل ہونا ایک طرف کو۔ تو اسی کو باب افعال میں لے گئے، اجنح یجنح، اور باب افعال کیا کرتا ہے؟ لازم کو متعدی بنا دیتا ہے۔ تو اجنح کا معنی ہے جھکانا، جنحا کا معنی تھا جھکنا اور اجنحا کا معنی ہے جھکانا۔ عزداہا، عزدا یہ بھی تثنیہ ہے بھائی، اصل میں تھا عزدانی، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ اور عزد کہتے ہیں بازو کو بھائی، بازو یہ کندھے سے لے کر کوہنی تک کا جو حصہ ہے ہاتھ کا، اس کو کہتے ہیں عزد بھائی، عزد بازو۔ فی سقیف مسندی، سقیف اور سقف ان کا ایک ہی معنی ہے، چھت کو کہتے ہیں بھائی چھت۔ مسند، مسند، مسند کا معنی مضبوط بھی، اور اسی طرح اس کا معنی سہارا دیا گیا ہو جس کو۔ سند یسند تسنید کا معنی ہے سہارا دینا، تو مسند جس کو سہارا دیا گیا ہو، تو دونوں معنی، سہارا جس کو دیا گیا ہو ظاہر سی بات ہے وہ کیا ہوگی؟ مضبوط ہوگی۔ تو مضبوط اور سہارا دیا ہوا۔ امرت یداها فتل شذر و اجنحت لها عضداها فی سقیف مسندی۔ امرت یداها، بل دیا گیا ہے اس کے دونوں ہاتھوں کو، یعنی دونوں اگلے پاؤں کو بل دیا گیا ہے۔ فتل شذرین، جیسے کہ دھاگے کو بل دیے جاتے ہیں، تو اس کے اگلے دونوں پاؤں جو ہیں ان کو بل دیے گئے ہیں جیسے کہ دھاگے کو بل دیے جاتے ہیں۔ مانا یہ ہے جیسے دھاگے کو بل دیے جاتے ہیں اور مضبوط ہوتا ہے، بل دینے سے مضبوط ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کے اگلے دونوں قدم بھی بڑے مضبوط ہیں، مضبوط ہیں۔ اور نیز، نیز دھاگے کو جب آپ بل دیتے ہیں تو اس میں سختی اور اکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح میری یہ جو اونٹنی ہے اس کے جو دونوں پاؤں ہیں وہ بھی جب بیٹھتے ہوئے، گزشتہ اشعار میں آیا تھا کہ اس کے پاؤں کیا ہیں، ان میں فاصلہ ہے۔ کیا ہے؟ فاصلہ ہے، جو کہ اس کی رفتار کے اندر بھی معاون بنتا ہے اور ٹھوکر کھانے سے بھی وہ بچتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بیان کر رہا ہے کہ اس کے جو دونوں اگلے پاؤں ہیں وہ اس طرح ہیں جیسے دھاگے کو بل دیا جاتا ہے, تو اس کے پاؤں کو بھی گویا بل دیا گیا ہے. اور دھاگے کو جب بل دیا جائے اس میں اکڑاؤ پیدا ہوتا ہے, سختی پیدا ہوتی ہے. تو اسی طرح میری اونٹنی کے جو دو پاؤں ہیں وہ بھی بیٹھتے ہوئے اب اس کے سینے سے الگ رہتے ہیں, جیسے ان میں بھی اکڑاؤ اور سختی ہو, بل دیا ہوا ہو اور بڑے مضبوط قدم ہیں اس کے. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا. وَأُجْنِحَتْ لَهَا عَزُدَاهَا فِي سَقِيفٍ مُسَنَّدِ. وَأُجْنِحَتْ اور مائل کیے گئے ہیں, جھکائے گئے ہیں, لہا اس اونٹنی کے لیے, عَزُدَاهَا اس کے دونوں بازو, اس اونٹنی کے دونوں بازوؤں کو کیا کیا گیا ہے, مائل کیا گیا ہے, جھکایا گیا ہے. کس چیز میں؟ فِي سَقِيفٍ مُسَنَّدِ ایک مضبوط چھت میں. اس اونٹنی کے اگلے دونوں قدموں کو جھکا کر کس میں لگایا گیا ہے؟ ایک مضبوط چھت میں. گویا اس اونٹنی کی جو کمر پشت اور اس کا سینہ ہے اس کو چھت کے ساتھ تشبیہ دے دی. دونوں قدم کس میں لگے ہوئے ہیں؟ سینے کے اندر اگلا حصہ جو ہے وہ کندھے جو ہیں وہ کمر اور سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, تو ان کو چھت کے ساتھ تشبیہ دے دی. جیسے چھت کے اندر ستونوں کو جھکا کر چھت کو سہارا دیا جاتا ہے, اسی طرح ایک مضبوط چھت کو سہارا دیا گیا ہے. کس کے ذریعے؟ ان دو اگلے قدموں کے ذریعے. وَأُجْنِحَتْ لَهَا عَزُدَاهَا اور جھکائے گئے ہیں, یعنی جھکا کر لگائے گئے ہیں, عَزُدَاهَا اس اونٹنی کے دونوں بازو جو ہیں یعنی اگلے پاؤں جو ہیں, فِي سَقِيفٍ مُسَنَّدِ ایک مضبوط چھت میں, یا ایک سہارا دی ہوئی چھت میں. مانا سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتا ہے امرت یداہا فتلشزر و اجنحت لہا عزداہا فی سقیف مسندی اس اونٹنی کے اگلے دونوں قدم جو ہیں ان کو بل دیے گئے ہیں جیسے دھاگے کو بل دیے جاتے ہیں, اور جھکا کر لگائے گئے ہیں اس کے دونوں بازو ایک مضبوط چھت میں, یا ایک سہارا دی ہوئی چھت میں. جنوح دفاق عندل ثم افرعت لها كتفاها في معالم مصعد. جنوح یہ پھر وہی جنح سے آ گیا. جنح یا جنح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مائل ہونا, ایک طرف جھکنا. تو اسی سے جنوح مبالغے کا صیغہ ہے, خوب جھکنے والی ہے. خوب جھکنے والی ہے, کیا معنی خوب جھکنے والی ہے؟ اچھا چلیں پہلے الفاظ کے معنی دیکھ لیں. خوب جھکنے والی ہے. دفاقن دفق کا معنی ہے کودنا بھائی, تو دفاقن کودنے والی ہے, اچھلنے والی ہے, اچھلنے والی ہے. عندل, عندل کا معنی ہے بڑے سر والی, جس کا سر بڑا ہے یعنی بڑے جسم والی ہے. ثم افرعت, افرع یفرع کے معنی ہے اونچا کرنا, اونچا کرنا, اوپر اٹھانا. لہا کتفاہا, کتف یہ بھی اصل میں تثنیہ ہے, کتفانی اس کے جو دو کندھے ہیں, نون اضافت کی وجہ سے گر گیا, کتفاہا اس کے دو کندھے جو ہیں. فی معالن, معالا کا معنی ہے اوپر کیا ہوا, بلند کیا ہوا, اور مساعد کا معنی بھی اوپر کیا ہوا, بلند کیا ہوا. تو یہ معالہ یہ صفت ہے, موصوف محذوف ہے. اے فی ظہر معالم مساعدی, اس کی وہ پشت اور وہ کمر جس کو اونچا کیا گیا ہے, جو بلند ہے. الفاظ کے معنی سمجھ میں آ گئے. جنوح دفاق عندل ثم افرعت لہا کتفاہا فی معالم مساعدی. جنوح کہ وہ میری وہ اونٹنی مائل ہونے والی ہے, جھکنے والی ہے. کیا معنی مائل ہونے والی ہے, جھکنے والی ہے؟ معنی یہ ہے کہ بڑی طاقتور ہے, اور یہ جب چلتی ہے تو مستی کے عالم میں کبھی ایک طرف جھکتی ہے کبھی دوسری طرف جھکتی ہے, کبھی ایک طرف جھکتی ہے کبھی. آپ حیران ہوں گے کیا معنی ایک طرف جھکتی ہے دوسری طرف جھکتی. بھائی آپ نے کبھی پہلوان کو اکھاڑے میں اترتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب پہلوان اکھاڑے میں اترتا ہے وہ ایک چکر لگاتا ہے اپنی طاقت کا اور قوت کا اظہار کرتے ہوئے, آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ وہ چلتے ہوئے ایک عجیب جھومتے ہوئے اور طاقت کا اظہار کرتے ہوئے کبھی ایک کندھا تھوڑا ایک طرف جھکاتا ہے, کبھی دوسرا کندھا دوسری طرف جھکاتا ہوا چل رہا ہوتا ہے مستی کے عالم میں. وہ صورت ذہن میں آ گئی تو وہ جو پہلوان کی چال ہے, وہ جو جھومتے ہوئے مستی کے عالم میں کندھے ہلاتے ہوئے کبھی ایک طرف تھوڑا سا جھکتا ہوا ہر قدم پہ, کبھی ایک طرف جھکتا ہے دوسرے قدم پہ تھوڑا سا دوسری طرف جھکتا ہے, خوب اپنے بازو وغیرہ ہلاتے ہوئے چلتا ہے, یہ ہے مستی کے عالم میں جھکتے ہوئے چلنا. صورت ذہن میں آ گئی تو یہ بتلانا یہ چاہتا ہے میری اونٹنی بڑی طاقتور ہے اور یہ بھی جب چلتی ہے تو جھومتی ہوئی چلتی ہے طاقت اور قوت اور نشاط کی وجہ سے. کبھی یوں معلوم ہوتا ہے ایک طرف کو تھوڑا سا جھک رہی ہے, کبھی دوسری طرف کو جھک رہی ہے. صورت ذہن میں آ گئی. اور یہ اسی طرح ہے جیسے آپ طواف کے دوران رمل کرتے ہیں. رمل آپ نے پڑھا ہوگا بھائی, آپ نے پڑھا ہوگا فقہ کی کتابوں میں حج کا طریقہ جب ذکر ہوتا ہے تو وہاں وہ ذکر ہوتا ہے کہ وہ طواف جس میں انسان نے احرام باندھا ہوا ہو اور اس کے بعد سعی بھی ہو, وہ طواف جس میں کیا ہو احرام باندھا ہوا ہو اور اس طواف کے بعد سعی بھی ہو, یعنی عمرے یا حج کا طواف ہے, اور اس کے پہلے تین چکروں میں, اس طواف میں سات چکر ہوتے ہیں کل, بیت اللہ کے سات چکر لگائے جائیں تو طواف مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد طواف کے دو واجب رکعتیں پڑھی ہی جاتی ہیں بھائی. اور بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اور عموماً لوگ جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دو رکعتیں جو ہیں مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا افضل ہے, تو سارے لوگ کوشش کرتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس, وہ جو ایک سنہری جالی بیت اللہ کے پاس لگی ہوئی ہے اس کے دروازے کے قریب ہی, تصویروں میں آپ دیکھیں آپ کو ایک سنہری جالی نظر آئے گی چھوٹی سی, اور اس کے اندر وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی, تو وہ ہے مقام ابراہیم بھائی. تو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ طواف کی دو رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا افضل ہے, تو سارے لوگ وہاں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ وہاں بڑا ہجوم ہوتا ہے, بڑا رش ہوتا ہے, لوگ بڑی تکلیف میں پڑ جاتے ہیں, تو وہاں نہیں پڑھنی چاہیے, الا یہ کہ رش ہے ہی نہیں, کوئی ہے کم لوگ ہیں بہت طواف کرنے والے, جگہ ہے پھر تو انسان پڑھ لے, ورنہ پھر کہیں بھی حرم کے اندر کسی بھی حصے میں وہ دو رکعتیں جو طواف کی واجب ہیں ادا کر لینی چاہیے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں, یہ ویسے ایک بات ذہن میں آ گئی, میں نے کہا آپ کو بتلا دوں, کبھی اللہ آپ سب کو بار بار وہاں کی زیارت نصیب فرمائے تو وہاں پر یہ ضروری نہیں کہ اب آپ وہاں جائیں اور مقام ابراہیم کے پاس وہ طواف کی دو رکعتیں پڑھنے لگیں اور طواف کرنے والے بےچارے تکلیف میں, بہت تکلیف میں پڑ جاتے ہیں بھائی, بڑا رش ہوتا ہے, بڑا ہجوم ہوتا ہے, حتیٰ کہ حج کے دنوں میں تو اتنا ہجوم ہو جاتا ہے, اتنا رش کہ اگر کوئی گر جائے تو اس کا زندہ بچنا مشکل ہو جاتا ہے بھائی, جو گر جائے, بلکہ جو گرتا ہے اس کے پیچھے اس کے اوپر کئی اور گر جاتے ہیں, تو کبھی اگر ایسا حادثہ ہو جائے پھر اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے بھائی, اتنا ہجوم ہوتا ہے. اچھا, میں بات کر رہا تھا رمل کی, تو یہ جو طواف ہے یہ عمرے یا حج وغیرہ کا جس میں احرام باندھا ہوا ہے, اس کے پہلے تین چکروں میں رمل کرنا بھی مسنون ہے. رمل وہ پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاتے ہوئے ہلکی رفتار سے دوڑتے ہوئے, پہلوان کو دیکھا ہے اکھاڑے میں چکر لگاتا ہے, وہ ہلکی سی رفتار سے دوڑ رہا ہوتا ہے بھائی, اور خوب کندھے ہلاتا ہوا اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہوا چل رہا ہوتا ہے, تو اسی طرح رمل کیا جاتا ہے بھائی. رمل کے اندر بھی پہلے تین چکروں میں کرنا مسنون ہے, اور اس میں بھی انسان اپنے کندھے ہلاتا ہوا ہلکی رفتار سے دوڑتا ہوا خوب اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہوا چلتا ہے بھائی, یہ ہے رمل. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ مسلمان جب آئے تھے تو مکہ کے لوگوں نے مشہور کر دیا تھا آپس میں کہ مدینہ کی آب و ہوا نے یہاں سے جتنے ہمارے لوگ گئے ہیں مدینہ منورہ وہ سارے کمزور ہو گئے ہیں, مدینہ کی آب و ہوا نے ان کو کمزور کر دیا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی پہلے تین چکروں میں رمل کرو بھائی. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین احرام باندھے ہوئے ہیں سب نے, اور وہ جب شروع کے تین چکر لگا رہے ہیں خوب طاقت کا اظہار کرتے ہوئے پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاتے ہوئے دوڑ ہلکی رفتار سے دوڑتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے بھائی, تو مشرکین پہ ہیبت طاری ہو گئی بھائی. انہوں نے کہا آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے تم لوگ تو کہتے تھے یہ کمزور ہو گئے, یہ تو پہلوانوں کی طرح بن گئے سارے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ یہ اب مسنون ہے اس طرح کرنا بھائی. تو شاعر کہتا ہے کہ جنو خن میری اونٹنی بھی اسی طرح ہے, وہ بھی جب چلتی ہے جھومتی ہوئی چلتی ہے, دفاع خن اور اچھلتی ہوئی کودتی ہوئی تھوڑی ہلکی رفتار سے دوڑتی ہوئی چلتی ہے طاقت اور نشاط کی وجہ سے بھائی. دفاع خن اچھلنے والی ہے, معنی یہ ہے کہ خوب طاقت اور قوت کی وجہ سے یہ اچھلتی ہوئی چلتی ہے بھائی. دیکھو ایک ہے عام رفتار سے چلنا اطمینان سے اونٹ چل رہا ہوگا, اور ایک یہ ہے جب قوت زیادہ ہے اور اس کے اوپر ایک آدھ سوار ہے اس کی تو اس کو پرواہ ہی نہیں, تو وہ چلنے کے بجائے تھوڑا سا دوڑ کی سی رفتار بن جائے گی. کس کی طرح بن جائے گی؟ تھوڑی سی دوڑ کی سی رفتار بن جائے گی, اور دوڑ کے اندر ظاہر سی بات ہے ہر قدم پر وہ تھوڑا تھوڑا اچھلتے ہوئے چلے گا یعنی حیوان, تو وہ کودنا مراد ہے. اچھلتے ہوئے چلتی ہے یعنی کودتے ہوئے چلتی ہے, اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی اس کے اوپر وزن وغیرہ کچھ ہے کہ نہیں ہے بھائی. صورت ذہن میں آ گئی؟ تو جنوخن جھومتی ہوئی چلتی ہے, دفاقن اچھلتی ہے, عندلن بڑے سر والی ہے یعنی اس کا جسم بڑا ہے طاقتور اونٹنی ہے مضبوط ہڈیوں والی ہے. ثم افرعت پھر بلند کیے گئے ہیں لہا اس اونٹنی کے کتفاہا دو کندھے, اس کے دو کندھے بلند کیے گئے ہیں اونچے کیے گئے ہیں کس چیز میں؟ فی معالم مساعدی ای فی ظہر معالم مساعدی, اس کی اونچی کی ہوئی کمر میں, اس کی بلند کمر جس وہ کمر جو بلند کی گئی ہے اونچی کی گئی ہے اس کے اندر اس کے دو کندھے بلند کر کے لگائے گئے ہیں. ثم افرعت لہا کتفاہا پھر بلند کر کے اس کے دو کندھے لگائے گئے ہیں, فی معالم مساعدی اس کی اونچی کمر کے اندر. معنی سمجھ میں آ گیا؟ جنوح دفاق عندل ثم افرعت لہا کتفاہا فی معالم مساعدی, کہ وہ میری اونٹنی جو ہے ایہیا جنوح خبر ہے مبتدا محذوف ہے, میری جو اونٹنی ہے وہ خوب جھوم کر چلنے والی ہے, دفاع ان کود کر چلنے والی ہے, عندل ان بڑے سر والی ہے. ثم افرعت لہا کتفاہا پھر بلند کیے گئے ہیں اس کے دونوں کندھے, فی معالم مساعدی اس کمر کے اندر جو بلند اور اونچی ہے اس میں اس کے دونوں کندھے بلند کر کے لگائے گئے ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا؟ کأن علوب النسع فی دعیاتها موارد من خلقاء فی ظہر قرددی. علوب جمع ہے علب کی, اور علب کہتے ہیں نشان کو, نشان. نسعن کہتے ہیں چمڑے کے باریک لمبے ٹکڑے بھائی, باریک لمبے ٹکڑے. اور بھائی اونٹ کے اوپر کجاوا وغیرہ رکھا جاتا ہے, اور اس کجاوے کو بعض اوقات رسی یا چمڑے کے ٹکڑوں کے ساتھ پھر باندھا جاتا ہے تاکہ یہ دائیں بائیں نہ گرے بھائی. تو وہ جو چمڑے کی جو پیٹی ہے یا جو تسمے ہیں چمڑے کے یا وہ جو رسی ہے وہ ہے نسعن. وہ کیا ہے؟ نسعن, وہ چمڑے کے تسمے اور اس کی پیٹی بھائی. اور ایک پیٹی نہیں ہوتی, ظاہر سی بات ہے کجاوا بڑا ہے تو کم از کم تین چار پیٹیاں تو ہوں گی, تو وہ تین چار پیٹیوں کے ساتھ اس کی کمر پر اس کجاوے کو باندھ دیا جاتا ہے. فی دعیاتها, دعیات یہ جمع ہے دعیتن کی, اور یہ کہتے ہیں پسلیوں اور سینے کی ہڈی کے جہاں آپس میں ملتی ہیں, جہاں پسلیاں اور سینے کی ہڈی کیا ہے آپس میں, یعنی یہ جو پسلیاں سینے پر آ کر ملتی ہیں بھائی ہڈی کے ساتھ, اس کو تو یہ جگہ کیا ہے دائیون بھائی دائیتن, اور یہاں مراد پسلیاں ہیں, بلکہ پسلیاں بھی نہیں, پسلیوں کے اوپر جو ظاہری جلد ہے اس اونٹ کی وہ مراد ہے, سینے کی جو ظاہری توجہ ہے, ویسے تو یہ ہڈیوں کا نام ہے لیکن مراد سینے کی ظاہری جلد ہے بھائی, کیونکہ وہ پیٹیاں باندھی جاتی ہیں, آپ کو یہ بتلائیں گے کہ ان پیٹیوں کے نشانات پڑ جاتے ہیں, اور نشانات کہاں پڑتے ہیں ظاہری بات ہے ظاہری جلد پر پڑتے ہیں. موارد من خلقاء, موارد جمع ہے مورد کی, وارد ہونے کی جگہ, اور یہ چشمے کو بھی کہتے ہیں, اسی طرح یہ راستے کو بھی کہتے ہیں, اور یہاں مراد ہے پانی کا راستہ, پانی کا راستہ یا پانی کی نالی کہہ لیں بھائی, پانی جہاں پر بھی پڑتا ہے مسلسل بہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے سخت سے سخت پتھر بھی ہو اس میں آہستہ آہستہ تھوڑا سا کچھ راستہ سا بنا لیتا ہے, تو وہ ہے موارد بھائی, مورد کی جمع بھائی راستے. من خلقاء, خلقاء کہتے ہیں, خلقاء یہ صفت ہے موصوف محذوف ہے, ای من صخرۃ خلقاء, صخرہ کہتے ہیں چٹان کو, اور خلقاء کہتے ہیں چکنا بھائی, چکنا ہموار بھائی ملائم, جیسے سخت پتھر کی چٹان ہو بھائی وہ کیا ہوتی ہے چکنی اور ہموار ہوتی ہے, تو وہ ہے صخرۃ خلقاء, چکنی اور ہموار چٹان. فی ظہر قردد, ظہر ان پشت کو کہتے ہیں, اور قردد, قردد یہ آپ کے حاشیے میں دیا ہوا ہے, والقردد الارض الغلیظۃ الصلبۃ التی فیہا وحاد ونجاد, وہ سخت ٹھوس زمین جس کے اندر نشیب و فراز ہو, سخت ٹھوس سخت زمین ہے لیکن ہموار نہیں ہے, اس کے اندر نشیب و فراز ہیں بھائی, نشیب و فراز. کأن علوب النفع فی دعیاتها موارد من خلقاء فی ظہر قرددی, گویا کہ علوب النفع ان چمڑے کی پیٹیوں کے نشانات جو ہیں, فی دعیاتها اس اونٹنی کے سینے پر یا اس کے بدن پر, موارد وہ کس کی طرح ہیں, پانی کے راستوں کی طرح, پانی کی نالیوں کی طرح ہیں وہ نالیاں, من خلقاء یہ جار مجرور, موارد ہیں نکرہ اور نکرہ کے بعد من خلقاء جار مجرور آیا, اور میں نے بتایا تھا نکرہ کے بعد جار مجرور آیا تو عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت, اے موارد ثابتۃ من صخرۃ خلقاء, وہ نالیاں جو کس میں ثابت ہیں, چکنی چٹان میں, ہموار چٹان کے اندر جو ہیں وہ جو موجود ہیں ثابت ہیں. فی ظہر قرددی کہاں پر, نشیب و فراز والی سخت زمین میں, نشیب و فراز دیکھو ایک زمین ہے اور ہموار نہیں ہے, نشیب و فراز والی, اور اس کے اندر ایک سخت ٹھوس چٹان ہے, اور اس چٹان وہ چٹان کچھ ایسی ہے کہ پانی وہاں سے گزرتا ہے بھائی, معلوم زمین میں کچھ دبی ہوئی ہے پانی گزرتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے جب پانی بار بار ہر بارش سے گزرتا رہے گا تو آہستہ 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 وقت کے ساتھ اس میں کچھ پانی کا تھوڑا سا راستہ بن جائے گا, لیکن ہوگا بڑا معمولی سا کیونکہ وہ چٹان بڑی سخت ہے ٹھوس ہے. تو یہ بھی یہی بتلانا چاہتا ہے کہ میری اس اونٹنی پر جو نشانات ہیں پیٹیوں کے وہ کچھ نشانات پڑ جاتے ہیں, لیکن میری یہ اونٹنی سخت ٹھوس زمین کی طرح ہے, اس کا جسم اور اس کی کمر اور پیٹ وغیرہ جو ہے سینہ وہ سخت ٹھوس ہموار چکنی چٹان کی طرح ہے جس پر ان پیٹیوں کے ہلکے معمولی سے نشانات پڑ جاتے ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا, یعنی بڑی مضبوط طاقتور اونٹنی ہے. کأن علوب النفع فی دعیاتها موارد من خلقاء فی ظہر قرددی, گویا کہ ان چمڑے کے تسموں کے نشانات جو ہیں, فی دعیاتها میری اس اونٹنی کے ظاہری جلد پر, موارد وہ جیسے پانی کے راستے ہوں, من سا صخرتن خلقا، کس میں؟ ہموار چٹان کے اندر، وہ ہموار چٹان فی ظاہری قرددی، جو کہاں پر ہو؟ سخت ٹھوس زمین کے اندر ہو بھائی، سخت ٹھوس زمین میں. مانا سمجھ میں آ گیا؟ تو من صخرتن خلقا، یہ خلقا صفت ہے، موصوف محذوف ہے، اور صخرہ، صخرہ کسے کہتے ہیں؟ چٹان کو. اور صخرہ تین من جارہ داخل ہے، وہ مجرور ہے، تو خلقہ یہ صفت بھی کیا ہے؟ مجرور. البتہ اس پر کسرہ نہیں آیا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے، اور آپ نے پڑھا الف ممدودہ تانیس والا، جو الف ممدودہ ہے، الف تانیس جو ہے وہ دو سببوں کے قائم مقام ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ جو تانیس والا الف ہوتا ہے یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے، کس کے؟ اور یہ کتنی قسم پر ہے؟ یہ الف تانیس دو، ایک الف مقصورہ، ایک الف ممدودہ. الف مقصورہ عام الف کو کہتے ہیں، عام الف. مثلا میں نے کہا باب، یہ باب کے درمیان میں الف کیا ہے؟ عام الف ہے، یہ الف مقصورہ ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، تانیس میں آخر میں آتا ہے، اور پھر ایک الف ممدودہ ہے، اور ان کو علماء کیا فرماتے ہیں؟ کہ یہ دو سببوں کے قائم مقام. بھائی الف جب آئے، الف پر تو اعراب ظاہر ہی نہیں ہوتا، پھر اس کو غیر منصرف کہنے کا کیا معنی؟ تو بھائی دیکھو، یہ الف دو قسم پر ہیں، ایک الف مقصورہ ہے، ایک الف ممدودہ. اور الف ممدودہ وہ الف جس کے بعد حمزہ آئے، جیسے خلقاء، الف کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. تو یہاں پر تو اعراب ظاہر ہوگا، اور ہم نے عربوں سے سنا ہے جب بھی اسی طرح الف ممدودہ آئے تانیس والا، تو اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ جب اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، تو دوسرا جو تانیس والا الف ہے جہاں اعراب ظاہر نہیں ہوتا، اس کو بھی علماء نے کیا قرار دے دیا؟ غیر منصرف. یہ بھی اسی کی جنس سے ہے، جب ایک غیر منصرف ہے تو ظاہر سی بات ہے دوسرا بھی کیا ہوگا؟ غیر منصرف، اگرچہ وہاں پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا. اچھا جی، آگے دیکھیے بھائی. طلاقا و احیانا تبین کا انہا بنائق غر فی قمیص مقددی. بنائق غرون بھائی، یہ آپ کی بعض کتابوں میں غرین ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی، یہ صفت ہے بنائق کی، اور بنائق مرفوع تو غرون بھی مرفوع. البتہ بنائق یہ جمع منتحل جموع کا وزن ہے، تو لہذا اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، تو اس پر تنوین نہیں ہے، اور غرون پر تنوین آئے گی. طلاقہ، طلاقہ کا معنی ہے ملنا، ملنا یعنی جڑنا. وہ احیانن، احیان جمع ہے حین کی، وقت کو کہتے ہیں. تبین، بانا یا بینو کا معنی ظاہر ہونا یا جدا ہونا. کا انہا بنائق، بنائق جمع ہے بنی قطن کی، بنی قطن. اور بنیقا کہتے ہیں، بنیقا بھائی یہ جو کرتا وغیرہ ہو، کرتا آپ دیکھتے ہیں اوپر سے کچھ تنگ ہوتا ہے سینے کے پاس، اور نیچے کھلا ہوتا ہے، تو نچلے حصے کو کھلا کرنے کے لیے وہ اطراف میں کپڑا ڈالتے ہیں، کپڑا لگاتے ہیں جو اوپر سے تنگ ہوتا ہے اور نیچے. غور کیا ہے؟ بعض تو کرتے بالکل ایک ہی کپڑا ہوتا ہے، بعضوں میں وہ اطراف میں ایک کپڑے کا ٹکڑا لگاتے ہیں بھائی، اوپر سے نیچے تک، اور جو اوپر تنگ ہوتا ہے اور نیچے سے کھلا، تو اس کی وجہ سے وہ نچلا حصہ، نیچے گھیرا اس کا کھل بڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ جی کیا کہتے ہیں؟ سورج بھی ذہن میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کپڑے کے ٹکڑے کا نام کیا ہے وہ جو اطراف میں ڈالتے ہیں؟ ہاں، تریس کہتے ہیں. ہاں بہرحال، تو وہ تریس کہہ لیں، جبکہ اردو شروحات وغیرہ والوں نے کلی لکھا ہے، کلی، وہ جو کرتے کی جو کلی ہے جو اوپر کرتے کو نچلے حصے کو کھلا کرنے کے لیے اس میں اطراف میں کپڑا لگایا جاتا ہے، اوپر سے تنگ ہوتا ہے اور نیچے کھلا ہوتا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو تریز کہہ لیں یا کلی کہہ لیں، بہرحال آپ سمجھ گئے. اچھا غرن، غرن یہ جمع ہے اغر کی، اغر کہتے ہیں سفید کو، بنائق غرن سفید تریزیں یا سفید کلیاں، فی قمیص مقددی، مقدد کہتے ہیں جس کو لمبائی کے رخ میں پھاڑا گیا ہو، جس چیز کو لمبائی کے رخ میں پھاڑا گیا ہو اس کو مقدد کہتے ہیں. قدد یقددو کے معنی ہوتے ہیں لمبائی میں پھاڑنا کسی چیز کو. تو قمیص مقدد لمبائی کے اندر جس کو پھاڑا گیا ہے، لمبائی میں اس میں چاک لگائے گئے ہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ طلاقا واحيانا تبين كانها بنائق غر في قميص مقدد. طلاقا وہ آپس میں ملتے ہیں، ضمیر راجع ہے پیچھے جو موارد آیا تھا، اي طلاق الموارد، وہ موارد آپس میں، وہ جو پانی کے راستے ہیں، وہ جو جسم پر نشانات ملے بنے ہوئے نالیاں سی بنی ہوئی ہیں، طلاقا کبھی آپس میں مل جاتے ہیں. بھائی ظاہر سی بات ہے اونٹنی چل رہی ہے تو وہ چلتے ہوئے کھال کبھی کھینچی جائے گی اور کبھی ڈھیلی ہوگی، تو جو کھینچتے ہوئے کھینچنے سے وہ نالیاں کھل سی جاتی ہیں، اور پھر جب وہ کھال ڈھیلی پڑتی ہے تو پھر وہ آپس میں مل جاتی ہیں، بند سی ہو جاتی ہیں. تو اس کو ذکر کر رہا ہے کہ طلاقا واحيانا تبين، کبھی تو وہ نالیاں، وہ راستے جو ہیں پانی کے، وہ مل جاتے ہیں، واحيانا تبين، اور کبھی جدا ہو جاتے ہیں. صورت ذہن میں آ رہی ہے؟ تو وہ کبھی کھل جاتے ہیں، مل جاتے ہیں اور کبھی کھل جاتے ہیں. کأنہا گویا کہ وہ، بنائق غرن سفید تریزیں ہیں یا سفید کلیاں ہیں، فی قمیص مقددی، ایسی قمیص میں جس میں لمبائی کے اندر چاک لگائے گئے ہیں، جس کو لمبائی میں پھاڑا گیا ہے. تو جیسے چلتے ہوئے جب وہ قمیصیں، یہ قدیم زمانے میں اور انداز کی ہوں گی، تو وہ لمبی قمیص ہو اور اطراف میں وہ تریزیں یا کلیاں ہوں، کھلی ہوئی خوب قمیص، تو ظاہر سی بات ہے وہ کبھی وہ جو تریزیں ہیں کبھی کچھ کھل جائیں گی اور کبھی بند ہو جائیں گی. اسی طرح یہ اونٹنی کے جسم پر جو نشانات ہیں ان تسموں کے، وہ بھی چلتے ہوئے کبھی کھل جاتے ہیں اور کبھی بند ہو جاتے ہیں. طلاقا واحيانا تبين، تو وہ مل جاتے ہیں اور کبھی کبھار وہ کھل جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں. گویا کہ وہ بنائق غر سفید کلیاں ہیں، سفید تریزیں ہیں، فی قمیص مقددی، ایک ایسی قمیص میں جس میں لمبائی کے اندر چاک لگائے ہیں، چاک لگائے گئے ہیں، یعنی لمبائی کے رخ اس کو پھاڑا گیا ہے. وَأَطْلَعُنَا حَازٌ إِذَا سَعَدَتْ بِهِ كَسُكَّانِ بُوسِيٍّ بِدِجَلَةَ مُسْعِدِ. وَأَطْلَعَ، اطلع کہتے ہیں لمبی گردن، لمبی گردن. نحاز، نحاز یا نحوز کا نحوز کے معنی ہوتے ہیں اٹھنا، نحاز کا معنی خوب اٹھنے والی. اور یاد رکھو یہ اطلاع صفت ہے، موصوف محذوف ہے. ایوا رونقن اطلاعو، اس کی گردن کیا ہے؟ بڑی لمبی ہے. ایوا لہا رونقن اطلاعو، تو اطلاع کا معنی لمبی گردن، بھائی لمبی گردن. اور یہ صفت ہے کس کی؟ عنق کی. وعنقن اطلعو، اس کی گردن کیا ہے؟ لمبی ہے. نحازن، اور وہ گردن کیسی ہے؟ خوب اٹھنے والی ہے، بار بار اٹھنے والی ہے. اذا صعدت بھی، جب وہ اس کو اوپر کر لے، جب وہ اونٹنی اس گردن کو کیا کر لے؟ اوپر کر لے. کا سکان بوسین، سکان کہتے ہیں کشتی کا پچھلا حصہ، کشتی کا پچھلا حصہ جس کو پتوار کہتے ہیں بھائی، وہ کشتی موڑنے کے لیے پیچھے ایک لکڑی سی لگی ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے اور پانی میں ایک حصہ اس کا ہوتا ہے، اور کشتی کو جس رخ پر موڑنا ہو اس رخ پر اس کو تھوڑا سا موڑ دیا جاتا ہے. کشتی کے پچھلے حصے پر لگی ہوتی ہے اور ویسے اونچی ہوتی ہے اور پانی کے اندر ایک حصہ گیا ہوتا ہے، تو کشتی کو موڑنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جی اس کو اردو میں پتوار کہتے ہیں, پتوار, عربی میں سکان. اور بوسیون, بوسیون یہ کشتیوں کی کوئی خاص قسم ہے, اس کو بوسی کہتے ہیں. بھائی کشتیاں کئی قسم کی ہیں نا, بعض بادبانی کشتیاں ہوتی ہیں اوپر کپڑا لگا ہوتا ہے, بعض ویسے اور قسم کی کشتیاں ہوتی ہیں, تو یہ کوئی کشتیوں کی قسم ہے, اس کا نام ہے بوسی. بے دجلہ تھا, دجلہ یہ بڑے دریا کا نام ہے عراق کے بھائی, اور یہ غیر منصرف ہے اسی لیے باجارہ داخل ہے لیکن اس پر کسرہ نہیں آیا. تو دو سبب اس میں کیا ہیں, ایک تانیس ہے اور ایک عالمی عالم ہے بھائی, نام ہے دریا کا. مسعد اسعد یسعد, اس کا ایک معنی ہے اونچا کرنا, لیکن یہاں اونچا کرنا نہیں بلکہ مسعد کا معنی ہے چلنے والی کشتی, جب دریا میں چلنے لگے تو اس کے لیے بھی لفظ بولتے ہیں اسعد, اسعد سفینۃ فی النہر, کشتی کیا ہے دریا میں چل رہی ہے. وَأَطْلَعُ نَحَازٌ إِذَا صَعَدَتْ بِهِ كَسُكَّانِ بُوسِيٍّ بِدِجْلَةَ مُسْعِدِ. وَأَطْلَعُ أَيْ وَلَهَا عُنُقٌ أَطْلَعُ, اور اس اونٹنی کی لمبی گردن ہے. بھائی اونٹ کی عجیب خصوصیات ہیں, کسی حیوان میں ایسی خصوصیات نہیں ہے. ایک بڑی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اونٹ کو بٹھا کر اس پر سامان لاتا جاتا ہے اور باقی حیوانات کو کھڑے کھڑے ان پر سامان لاتا جاتا ہے. کسی اور حیوان پر اگر آپ گھوڑے وغیرہ پر خوب سامان لاتے بٹھا کر تو وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا بھائی, لہذا ان کو کھڑے ہونے کی حالت بھی ان کے اوپر جو بھی سامان اور وزن رکھنا ہے رکھتے ہیں. جبکہ اونٹ, اونٹ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو بٹھا کر اس کے اوپر جتنا وزن بھی رکھتے ہیں یہ اس کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے, اور یہ دراصل اس کی اس لمبی گردن کا کمال ہے, یہ اس لمبی گردن کے زور سے اور جھٹکے سے ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے اس سامان کو لے کر. جبکہ گھوڑے وغیرہ کی گردن اتنی لمبی نہیں, ان پر اگر آپ ان کو بٹھائیں سامان خوب لاد دیں اب وہ اٹھ ہی نہیں سکے گا بھائی. تو یہ اونٹ کی صفات ہیں. پھر یہ کئی کئی دن تک پانی کے بغیر گزارا کرتا ہے, عرب لوگ اس کو دس دس بارہ بارہ دن کے بعد پانی پلایا کرتے تھے. یہ پانی اپنے جسم کے اندر خوب پانی پی لیتا ہے, ذخیرہ کر لیتا ہے اور اسی پانی کو پھر استعمال کرتا رہتا ہے. پھر اس کا کمال یہ ہے ریت کے اندر یہ بہترین سفر کرتا ہے, ریت کی تو نرم ہوتی ہے پاؤں اس میں دھنستے ہیں بھائی, تو گھوڑے وغیرہ خچر کے لیے اس میں سفر کرنا بڑا مشکل ہے, ہر ہر قدم دھنستا ان کو کئی گنا زیادہ زور لگانا پڑتا ہے. جبکہ اونٹ کے قدم اگر آپ نے دیکھے ہوں خوب چوڑے چوڑے ہوتے ہیں بھائی, وہ تو ریت کے اندر دھنستے نہیں ہیں, تو یہ بڑے آرام سے ریت پر سفر کرتا ہے بھائی, ریت پر سفر کرتا ہے. اور اس کی ایک عجیب خصوصیت علماء نے لکھی ہے کتابوں میں, کہتے ہیں کہ ایک ستارہ ہے نام ہے سہیل, سہیل ستارہ آسمان پر یہ سال کے کچھ ماہ دکھائی دیتا ہے, اور جس وقت یہ ستارہ دکھائی دیتا ہے تو اونٹ ان کی طرف رخ ہی نہیں کرتا, ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. اگر سہیل ستارے پر غلطی سے بھی اس کی نظر پڑ جائے تو پھر یہ شدید بیمار ہو جاتا ہے بھائی, یا مر جاتا ہے. تو اس کی عجیب صفات ہیں بھائی. تو دیکھیے شاعر کیا کہتا ہے, وَأَطْلَعُ اس کی لمبی گردن ہے, نَحَازٌ اور وہ گردن کو خوب اٹھانے والی ہے, کب اِذَا سَعَدَتْ بِهِ جب وہ اس کو اٹھا لے سیدھا کر لے. بھائی ظاہر سی بات ہے اونٹنی یا اونٹ بیٹھا ہوا ہے, پھر جب وہ کھڑا ہوا اپنی گردن اس نے سیدھی کر لی تو اب اس کی گردن خوب لمبی نمایاں معلوم ہوگی, اور وہ گردن بار بار اٹھانے والی ہے یعنی چلتے ہوئے. ظاہر سی بات ہے حیوان چل رہا ہے تو وہ گردن بھی کچھ تھوڑی تھوڑی ہلتی رہتی ہے اس کے ساتھ, تو وہ مراد ہے کہ وہ بار بار کیا کرتی ہے اپنی گردن کو اٹھانے والی ہے, گردن کو اٹھاتی ہے. اذا صعدت بھی ہی جب اس کو کیا کر لے اوپر کر لے یعنی سیدھا کر لے. معنی سمجھ میں آیا, چلتے ہوئے گردن کو جب سیدھا کر لے تو پھر چلتے ہوئے اس گردن کو ہلاتی ہے، تھوڑا تھوڑا ہلاتی رہتی ہے، اس کو نہاز ان گردن کو اٹھانے والی ہے بار بار، معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ وَأَطْلَعُ نَحَازٌ إِذَا سَعَدَتْ بِهِ، اور وہ لمبی گردن والی ہے، گردن کو بار بار اونچا کرنے والی ہے، اٹھانے والی ہے، اِذَا سَعَدَتْ بِهِ، جب وہ اس گردن کو سیدھا کر لے، اونچا کر لے، کا سُکَّانِ بُوسِيِّن، جیسے کہ کشتی کا وہ پتوار کہہ لیں یا وہ کشتی کا وہ پچھلا حصہ، بس ہاں اردو والوں نے بعضوں نے اس کا نام دمبالا لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ وہ کشتی کا پچھلا حصہ جس کی جس کو موڑتے ہیں، کا سکانی بوسیگین، جیسے کہ کشتی کا دمبالا ہوتا ہے، وہ کشتی بھی دجلا تا، جو کہاں پر ہو؟ دریا دجلا میں ہو، مسعدی، اور چل رہی ہو، جیسے کہ کشتی دریا دجلا میں چل رہی ہو، جیسے اس کشتی کا، جیسے اس کشتی کا دمبالا ہوتا ہے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیے بھائی پھر سنیں، اطلعو یہ صفت ہے، عنقن موصوف محذوف ہے، عنقن موصوف کیا ہے؟ اطلعو صفت اول، نہازن صفت ثانی، اور کسکان بوسین بدجلتا مسعیدی، یہ کیا ہے؟ صفت ثالث ہے عنق کی، کیونکہ جار مجرور ہے اور عنق نکرہ ہے، اور یہ جو مسعد ہے یہ صفت ہے بوسیگین کی، ایسی کشتی جو چل رہی ہو. پھر ترجمہ سنیں، وَأَطْلَعُ نَحَازٌ إِذَا سَعَدَتْ بِهِ كَسُكَانِ بُوسِيِّن بِدِجَلَتَ مُسْعِدِ، اور میری اس اونٹنی کی ایسی گردن ہے جو لمبی ہے، بار بار اس کو اٹھانے والی ہے، جب وہ اس کو سیدھا کر لے، جیسے کہ وہ کشتی جو دریائے دجلہ میں چل رہی ہو، جیسے اس کا دمبالا ہوتا ہے، اس طرح اس کی گردن معلوم ہوتی ہے بھائی، جیسے کشتی کا وہ پچھلا حصہ بلند ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، اسی طرح میری اس اونٹنی کی گردن بھی اونچی اور بلند معلوم ہوتی ہے بھائی. جی مانا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.